أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تم پر کیا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرے عہد کو. اوفی بِعَهْدِكُمْ، میں بھی پورا کروں گا تم سے کیا ہوا عہد. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. سورہ بقرہ جب شروع ہوا تو وہاں فرمایا گیا کہ قرآن کریم ساری انسانیت کے واسطے ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن فائدہ اٹھائیں گے صرف ایمان والے. ایمان والوں کی صفات بیان ہوئی، پھر ان کے بعد میں نہیں ماننے والے منافقین اور کفار کا بھی ذکر آیا، پھر ساری انسانیت کو خطاب کر کے حکم دیا گیا توحید کا، اور پھر رسالت کے اقرار کا، قرآن کریم کا اعجاز سمجھایا گیا، اور پھر اس کے بعد حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرما کر اپنی قدرت کو سمجھایا. اس واقعے کے بعد اب بنی اسرائیل سے، یعنی اہل کتاب سے، اور ان میں سے بھی بالخصوص یہودیوں سے خاص طور پہ خطاب کیا جا رہا ہے، ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے ذریعے. بنی کے معنی ہے اولاد، اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ لفظ ہے. تو ان کی اولاد کے لیے کو خطاب کر کے کہا جا رہا. بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے جن لوگوں سے سابقہ تھا وہ کفار اور مشرکین تھے، اور وہ تھے عرب کے جاہل، ناخواندہ، بے پڑھے لکھے لوگ، اور وہ خود بھی کہتے تھے کہ ہم امی ہیں، ہم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. دوسری طرف اس زمانے کے لحاظ سے اہل کتاب یعنی تورات والے بھی اور انجیل والے بھی اہل علم سمجھے جاتے تھے، علم والے سمجھے جاتے تھے. تو جاہلوں نے تو انکار کر دیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. تو اب جو علم والے تھے ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو اس وقت ثابت کرنا ہے تمہارا علم والا ہونا. اگر تم بات کو مان لیتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیتے ہو، تو یہ جو جاہل ہے ان کو تقویت ملے گی، ان کو تھوڑی ہمت ملے گی کہ علم والے جب ان کو رسول مان رہے ہیں، نبی مان رہے ہیں، تو حقیقت میں یہ نبی اور رسول ہوں گے، تو ان کے لیے بھی ماننا آسان ہوگا. تو اس لیے ان کو بطور خاص مخاطب کیا جا رہا. سب سے پہلے حق تعالیٰ ان کو اپنے انعامات یاد دلا رہے ہیں. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ کون سا انعام ہے جو اللہ نے ان پر کیا؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ آیا، واذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ پاک نے اہل کتاب کو فضیلت بخشی تھی، یہود کو فضیلت بخشی تھی، برتری بخشی تھی، جیسے آج امت محمدیہ کو برتری بخشی ہوئی ہے، ویسے یہودیوں کو تھی کہ امت محمدیہ سے پہلے سب سے زیادہ علم والے اور فضیلت اور برتری رکھنے والے اہل کتاب سمجھے جاتے تھے، جن میں یہودی شامل تھے، تورات والے شامل تھے، اور اس کے اندر بادشاہ بھی ہوئے ہیں، اور اس کے اندر نبوت کا سلسلہ بھی لمبا ہوا. بادشاہوں کا ہونا دنیاوی برتری ہے، انبیاء کا ان کے خاندان سے ہونا یہ دینی برتری ہے. تو اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم میں یہ دونوں برتریاں مراد ہے. تو حق تعالیٰ اپنے ان انعامات اور احسانات کا واسطہ دے کر اطاعت کا حکم ان کو فرماتے ہیں. اور یا بنی اسرائیل کے لفظ میں ایک اشارہ ہے، وہ اشارہ یہ ہے، ایسے بولتے ہیں کہ یبن العالم تعلم، اے عالم کے بیٹے علم حاصل کر، یعنی اس میں اس کو ابھارا جاتا ہے کہ یہ تمہارا پشتینی کام ہے، کرنے والا کام ہے. ایسے ہی یا بنی اسرائیل، تمہارا کام تو نبوت کو تسلیم کرنے کا اور خدا رسول کے حکموں کو ماننے والا ہے، تو تم کو اس خدا کے اس حکم کو مانتے ہوئے ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَوْفُ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرا عہد پورا کرو، میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا. یہ کون سا عہد ہے؟ سورہ مائدہ کے اندر آتا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے اللہ نے پختہ عہد لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، 12 سردار، 12 قبیلے بنا کے 12 سردار ان کے بنا دیے. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم، اس کے اندر نماز قائم کرنے کا، زکاۃ دینے کا، رسولوں کی تائید کرنے کا حکم دیا گیا، اور بالخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ظاہر ہونے کے بعد، آپ کے اعلان نبوت کے بعد آپ پر ایمان لانے کا وعدہ اس میں شامل ہے. کہ تم یہ عہد کرو گے، عہد کرو کہ تم ان کی نبوت کے اعلان کے بعد ان پر ایمان لاؤ گے، تو پھر میں تمہارے ساتھ یہ اعلان وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تمہارے سارے گناہوں کا کفارہ کر دوں گا. ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور جن جنتوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان جنتوں میں میں تم کو داخلہ عطا فرما دوں گا, یہ وعدہ یہاں پر مراد ہے. وَإِيَّايَ فَرْحَبُونَ, مجھ ہی سے ڈرتے رہو. کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہودی جہاں پر آباد تھے وہاں عددی اکثریت میں تو نہیں تھے, اوس و خزرج کے قبائل بھی, عرب قبائل وہاں آباد تھے مدینہ کے اندر, لیکن ان کی آبادی بھی اچھی خاصی تھی اور یہودی اہل علم سمجھے جاتے تھے. ان کے جو بڑے لوگ تھے, مذہبی پیشوا تھے ان کے, ان کی حیثیت تھی لوگوں میں, ان کا ایک مقام تھا, وقار تھا, وجاہت تھی, لوگوں کے نذرانے عطیے وغیرہ سارے سلسلے جاری تھے, تو ان کو مال کے اعتبار سے بھی اور جاہ یعنی عزت کے لحاظ سے بھی ایک مقام حاصل تھا, مرجعیت کا, لوگوں کا مرجع تھے یہ. تو ان لوگوں کو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں, دعویٰ تسلیم کرنے میں, ان کو رسول سمجھنے میں یہ بات رکاوٹ تھی. ہم ان کو رسول سمجھ لیں گے تو یہ جو ہمارا مرتبہ اور مقام ہے یہ سارا چلا جائے گا. رسول سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چھوٹے تم بڑے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیے تو اب مطلب یہ ہے کہ محمد بڑے ہیں اور ہم چھوٹے ہیں, محمد ہماری جان, ہمارا مال, ہماری وقات, ہماری صلاحیتیں, یہ ساری چیزیں تم پر قربان ہونے کے لیے ہیں, یہ مطلب ہے اس کا. تو وہ لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے. تو مال کی محبت نے اور عزت کی محبت نے, مرتبے کی محبت نے ان لوگوں کو حق کے تسلیم کرنے سے, حق کے ماننے سے روکا ہوا تھا. تو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو وہ مال کے چھن جانے کا جو ڈر ہے کہ نظرانے بند ہو جائیں گے, عزت کے چلے جانے کا جو ڈر ہے کہ لوگ تمہاری عزت کرنا بند کر دیں گے, کہ تم خود غلام بن گئے جبکہ تم جو ہے نا ایک ہمارے لیے مذہبی پیشوا کی حیثیت رکھتے تھے, مقتدا تھے ہمارے, بڑے تھے ہمارے, اب تم خود کسی کی اطاعت پہ لگ گئے, کسی کے نوکر بن گئے. تعالیٰ فرمانے بھیا یا فرحبن, مال کا دینا چھیننا وہ بھی میرے ہاتھ میں ہے اور عزتوں کا دینا اور چھیننا وہ بھی میرے ہاتھ میں. ولی اللہ العزت ولی رسول ہی ولی المؤمنین, عزت اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے. اور وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا, دنیا میں اس کا مظاہرہ کرانا ہے تو وہ بھی میں ہی کراتا ہوں کہ کس کو عزت دینا ہے تخت پہ بٹھانا ہے اور کس کو تخت پہ سے اتارنا ہے اور ذلت دینا ہے. وہ آمین و بیما انزل تو مصدق الما معکم, اور ایمان لاؤ اس کلام پر, اس کتاب پر جس کو میں نے اتارا ہے, جو تصدیق بھی کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. حکم دیا جا رہا اہل کتاب کو کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو میں اتارا, یعنی قرآن پر. انزل تو کہہ کے اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں, تورات کو کیوں مانتے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اتارا تھا, یہ بھی میں نے اتارا ہے تو مانو پھر. پھر دوسری بات, مصدق لما معکم, یہ قرآن کریم تورات کو جھٹلاتی نہیں ہے کہ تورات غلط تھی, بولتی ہے وہ اپنے وقت میں وہ بھی صحیح تھی لیکن اس کا ایک ٹائم تھا, وہ ٹائم ہو گیا تو اب اس کے بعد میری باری ہے. مصدق لما معکم ولا تکونوا اول کافرین بہ, اور مت بنو تم پہلے انکار کرنے والے, یعنی انکار کی قیادت کرنے والے مت بنو. مطلب اس کا یہ ہے, اس سے پہلے تو کافر اور مشرکین یہ سارے انکار کر چکے تھے, تو اگر یہودیوں نے انکار کیا تو ان کا انکار پہلے نہیں ہوا, پھر پہلے انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے انکار کرنے کی وجہ سے کافروں کو اور تقویت ہو جائے گی, مزید جو اس طرف آ سکتے ہیں وہ آنے سے رک جائیں گے. تو ان کا انکار سبب بنے گا دوسروں کے انکار کا, ان کا رک جانا سبب بنے گا دوسروں کے اسلام کی طرف نہیں آنے کا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نہیں آؤ گے, تم اس کو تسلیم نہیں کرو گے, تم نہیں مانو گے تو دوسرے بھی رکیں گے, کیونکہ تم علم والے ہو اور عام طور سے عوام الناس اہل علم کے تابع ہوتی ہے ان امور میں, ان چیزوں میں, تو تمہارے رکنے سے وہ بھی رکیں گے, تو تم پہلے کافر بنو گے اور ان کا وبال اور ان کی سزا بھی تم پر آ پڑے گی. ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا, اور تم مت بیچو میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر, میری آیتوں کے بدلے میں تم معمولی سی قیمت مت لیا کرو. یہ بھی تھا اس زمانے میں کہ پیسے لے کر اور دے کر مسئلے یا حکم یا آیتیں تورات کی چھپا دینا اور بدلا دینا, یہ سب چلتا تھا ہر زمانے میں, ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اس زمانے میں بھی اس قسم کے لوگ تھے جو یہ کام کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کوئی تم سے محمد کی رسالت کی جو آیتیں ہیں وہ پوچھے تو وہ چھپانا نہیں, اور وہ اس کے عوض کچھ دینے کے لیے تیار ہو تو وہ بھی دینا, لینا دینا نہیں, دونوں کام بھی نہیں کرنا, نہ چھپانا ہے اور نہ یہ چیزیں لینا دینا ہے. وَإِيَّا يَفَتَّقُور, اور اس بارے میں مجھ ہی سے ڈرو کہ چھپا لینے کے بعد میں انجام کار میرے پاس آنا ہے, تو پھر جو انجام میں تمہارا کروں گا اس وہ ڈرنے ہی کی چیز ہے. اس کے ضمن میں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا سے بعض لوگوں نے دینی خدمات پر اجرت لینے کے حوالے سے قدغن لگائی, پابندی لگائی کہ بھائی دینی کام جو کرتے ہیں, مثال کے طور پہ مدرسے میں قرآن شریف پڑھانا ہے, حفظ کرانا ہے, عالمیت پڑھانا ہے, عالم بنانا ہے، حافظ بنانا ہے، امامت کرنا ہے، مؤذنی کرنا ہے، فتویٰ دینے کا کام ہے، قاضی بننے کا کام ہے، یہ سارے کام دین کے کام ہو گئے۔ ان کاموں کے اوپر معاوضہ نہیں لے سکتے، اگر لوگے تو لا تشترو بآیاتی ثمنًا قلیلًا کے خلاف ورزی ہوگی، وہ یہاں سے اس کو نکالتے ہیں۔ حالانکہ دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ آیت اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ہوتا کیا تھا جس کے بارے میں بولا جا رہا، کہ وہ لوگ پیسے لے کر، یعنی مذہبی پیشوا پیسے لے کر تورات کے احکام کو بدل دیتے تھے۔ اس میں نشانیاں تھیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی رسالت کی پیشین گوئیاں تھیں، ان نشانیوں کو چھپا دیتے تھے، پیشین گوئیوں کو لوگوں کے سامنے لے کے نہیں آتے تھے، اور اگر کسی کو پہلے سے پتہ ہوتا تھا تو اس کو گڑ مڑ کر کے تھوڑا سا تردد میں اور ڈاؤٹ میں ڈال دیتے تھے، اور اس طریقے سے وہ اس آدمی کو، اس شخص کو جو سوال لے کر کے آیا ہے، اس شخص کو اپنے مذہب پر جما کے رکھتے تھے، اور پھر اس کے عوض اس سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہم تمہیں تمہارے مذہب پہ جمانے کا کام کر رہے ہیں، ہماری خدمت کرو۔ یہ سب کام ان کا ہو رہا ہے۔ تو اہل علم کا اب جو کام ہے حافظ بنانے کا کام، وہ اس نوعیت کا بالکل بھی نہیں، اس کی نوعیت بالکل دوسری ہے، اور ان کی نوعیت بالکل دوسری تھی۔ عالم بنانے کا اور تھا، امامت کا کام اور ہے، مؤذنی کا کام اور ہے، مفتی کا کام اور ہے، قضاعت کا کام اور ہے، ان کے کام سے باقی یہ کام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس پہ اجرت لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، اس بارے میں بارہا یہ بات سامنے آتی ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے پاس، امام مالک، امام احمد، امام شافعی کے پاس دینی کاموں پر اجرت لی جا سکتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہیں لی جا سکتی، طاعت پر اجرت نہیں لی جا سکتی۔ امامت کا کام طاعت والا کام، نیکی والا کام ہے، اور ضروری کام ہے، یعنی امت کو اس کی ضرورت ہے۔ مؤذنی کا کام طاعت والا کام ہے، امت کو اس کی ضرورت ہے۔ بچوں کو پڑھانے کا کام طاعت والا کام ہے، اور لوگوں کو حدیثیں بتانے کا، فقہ کی کتابیں پڑھانے کا، مسئلے مسائل بتانے کا کام ایک نیکی کا کام ہے خالص، تو یہ طاعتیں ہیں، اس کے اوپر اجرت نہیں لی جا سکتی، ان کا یہ فتویٰ تھا۔ لیکن جب تک اسلامی حکومتیں تھیں، اسلامی حکومتیں مدرسوں کی اور مدرسے کے اندر مصروف علماء کی تنخواہوں کا بار خود اٹھاتی تھی، تو پھر باہر سے عوام الناس کو دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ لیکن غور کریں تو اسلامی حکومت یا بیت المال کس کا پیسہ دیتا تھا؟ عوام کا ہی پیسہ دیتا تھا۔ تو علماء نے پھر جس وقت میں اسلامی حکومتیں نہیں رہی، اسلامی حکومتیں سرپرستی نہیں کر رہی تھیں، تو اس وقت میں پھر علماء نے فتویٰ دیا، اگر اس کام کو زندہ رکھنا ہے، آگے چلانا ہے، تو پھر ان کی تنخواہوں کا نظم تو کرنا پڑے گا، ورنہ یہ کام ہی مٹ جائے گا، رک جائے گا۔ اور حافظ بنانے سے اگر مثال کے طور پہ رک گئے، حفظ کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو دین کیسے بچے گا؟ عالمیت کا سلسلہ رک گیا تو دین کیسے بچے گا؟ امام اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کے اپنا وقت دیا کرے، اور پھر بھی اس کا کچھ خیال نہ کیا جائے، تو پھر وہ وقت دینے پہ آمادہ کیوں ہوگا؟ وہ بولے گا نماز تو میں کہیں بھی پڑھ سکتا ہوں، پڑھانے کے لیے مجھے جو پابند ہونا ہے اور اس کے لیے آگے پیچھے مجھے وقت کو جو سیٹ کرنا ہے، اس کے لیے پھر اس کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو اس کا کچھ خیال رکھنا پڑے گا اس کے ضرورتوں کے لیے۔ تو اس کے لیے پھر بعض متاخرین علماء، بعد کے علماء نے فتویٰ دیا کہ نہیں، اس زمانے میں چونکہ ان کی ضرورتوں کا تکفل کرنے والی اسلامی حکومتیں نہیں رہیں، لہٰذا آج کے زمانے میں پھر تنخواہیں لینا جائز ہوگا۔ اگر آئندہ چل کے پھر ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ اسلامی حکومتیں قائم ہوں اور وہ یہ کام انجام دینے لگے، تو پھر وہ پہلا والا قول لوٹ کر آئے گا، اور اجرتوں کا لینا عوام الناس سے جائز نہیں ہوگا۔ یہ فتویٰ ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے، عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے لوگ قرآن خوانی کرواتے ہیں، اور پھر اس پر اجرت لیا کرتے ہیں مستقل، کہ ہم ایک قرآن پڑھیں گے تو اتنے پیسے لیں گے، دو قرآن پڑھیں گے اور بخشیں گے تو اتنے پیسے لیں گے، تین قرآن پڑھیں گے تو اتنے پیسے لیں گے اور بخشیں گے، اس طرح سے۔ بظاہر ایسا لگتا کہ قرآن پڑھانے کا کام اور عیسیٰ علیہ ثواب کا کام سیم ہے، اس لیے دونوں جگہ، اگر ایک جگہ اجرت لینا جائز ہے تو دوسری طرف بھی لیں، دونوں طرف لینا جائز ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تعلیم قرآن پر، بچے کو قرآن پڑھانے پر، حفظ کرانے پر تو آپ اجرت لینے کی اجازت ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی پر یہ اجرت کا لینا حرام لکھا ہے علماء نے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے حرام لکھا ہے اس کو، اور اس کو ولا تشترو بآیاتی ثمنًا قلیلًا کے ضمن میں لکھا ہے انہوں نے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایصال ثواب والا کام نیکی کا کام ضروری ہے، لیکن ایسا کام نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں کیا جائے گا تو دین پہ حرف آئے گا، دین مٹے گا۔ فرض کام نہیں ہے وہ، ایک نفل کام ہے وہ، اور اس نفل کام کے واسطے جو آدمی کے اپنے مرضی پر، اپنے وقت پر، اپنی سہولت پر ڈپینڈ کرتا ہے، اس کام کے لیے اجرت کے لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہاں کوئی مجبوری نہیں ہے۔ جب مجبوری نہیں ہے تو اجرت کے لینے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور وہ اس ضمن میں آئے گا، ولا تشترو بآیاتی ثمنًا قلیلًا۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اور تم حق کو باطل کے ساتھ ملا کر کے مت پیش کیا کرو، اور تم حق کو نہ چھپاؤ جانتے اور بوجھتے۔ اہل کتاب ہی کو حکم ہے۔ حق سے روکنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کو چھپا دیا جائے، ایک یہ ہے کہ تردد پیدا کر دیا جائے، ڈاؤٹ فل بنا دیا جائے اس کو۔ جو لوگ بالکل نہیں جانتے وہ اگر پوچھیں کیا ایسا ہے تو جواب میں کہہ دیا جاتا ایسا نہیں ہے، یہ ہو گیا کتمان، صریح کتمان، چھپا دینا بالکل۔ اور دوسری شکل، کچھ لوگ جاننے والے ہوتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ اس بارے میں ایسا ہے، حضور کی کچھ پیشین گوئیاں آئی ہیں تورات میں، سنا ہے محمد کے بارے میں یا آخری پیغمبر کے بارے میں، تو اب ان کو کچھ پہلے سے پتا ہے۔ تو جن کو پہلے سے پتا ہے ان کو ڈاؤٹ میں مبتلا کیا جاتا ہے، حق و باطل مکس کر کے، دجل کے ذریعے سے، فریب کے ذریعے سے۔ اب ان کو بتایا جاتا ہاں وہ تو ہے لیکن ان میں نہیں پائی جاتی ہیں، ہے ان میں کچھ علامتیں تو ہے لیکن کچھ اور بھی ہیں جو ان میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر لا کر کے آدمی کو رکا دیا گیا، تو فرمایا جا رہا کہ نہ حق کو باطل کے ساتھ مکس کر کے پیش کرو فتنے میں ڈالنے کے لیے اور دین حق سے روکنے کے لیے، نہ بالکل ہی چھپانے والا کام کیا کرو۔ وانتم تعلمون، تم کو پتا ہے بھی، تم کو پتا ہے بھی کہ تم یہ جو بات کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، کتمان سے کام لے رہے ہو یا تلبیس سے کام لے رہے ہو۔ کتمان کا مطلب ہوتا چھپانا، تلبیس کا مطلب ہوتا گڈ موڈ کر دینا، حق و باطل کو ملا کے مکس کر کے پیش کرنا تاکہ حق سے رک جائے۔ ایمانیات کے بارے میں یہاں تک بات ہونے کے بعد آگے، واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اعمال صالحہ کا حکم ان کو دیا جا رہا، سب سے پہلا حکم نماز کے قائم کرنے کا ہے اور دوسرا حکم زکوٰۃ کے ادا کرنے کا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس بارے میں کچھ باتیں آئیں، آئندہ بھی آئیں گی۔ ان لوگوں کے اوپر بھی اقامت صلات تھی، یعنی ان کے ذمے بھی نماز تھی اور ان کے ذمے بھی روزے تھے، زکوٰۃ تھی۔ تیسری چیز، ورکعوا مع الراکعین میں علماء نے فرمایا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو سے جماعت کا ثبوت ہوتا ہے، اور یہاں جو حکم آیا یہ حکم جماعت کو واجب کرتا ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن اس سلسلے میں، جماعت کے سلسلے میں جو روایات آئی ہیں ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جماعت واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس کی انتہائی تاکید آئی ہے، بہت تاکید کے ساتھ میں وہ سنت مؤکدہ ہے۔ درجہ بندی ہے نا کہ ایک فرض ہوتا ہے، اس سے نیچے واجب ہوتا ہے، اس سے نیچے سنت مؤکدہ، اس سے نیچے سنت غیر مؤکدہ، مستحب، مستحسن، نفل وغیرہ، اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ جو درجہ بندی ہے یہ گریڈز کے لحاظ سے کس میں آتا ہے؟ واجب ہے۔ واجب ہے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی بغیر جماعت کے نماز پڑھا، بغیر عذر کے، تو نماز ہی نہیں ہوتی اس کی، واجب ہونے کا مطلب اور اثر یہ ہوگا۔ اور سنت مؤکدہ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ بغیر عذر کے اگر اس نے نماز پڑھی، نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب میں اچھی خاصی کمی ہوگی، اور اگر ایک آدھ بار ہوا تو پھر یہ ثواب میں کمی ہوگی اور وہ آدمی مستحق عتاب ہوگا، اس کو بولیں گے بھائی، ڈانٹیں گے کہ بھائی یہ کام کرنے والا نہیں ہے، اسلامی حکومت ہوگی تو محتسب کا کام ہوگا اس کو روکنے کا۔ اور اگر وہ عادت بنا لے تو پھر وہ سخت گناہگار ہوگا سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ یہ فرق ہوتا ہے سنت ہونے کا اور واجب ہونے کا۔ یہیں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوتی۔ وہ حدیث کا مطلب لے کر کے بھی بعض علماء نے فرمایا کہ جماعت واجب ہے، لیکن وہاں پر لا صلاۃ کا مطلب بعض دفعہ مبالغے کے لیے یا تاکید کے لیے اس طرح نفی کر دی جاتی ہے کہ نہیں ہوتی، مطلب کامل نہیں ہوتی، نماز کے ثواب میں فرق آ جاتا ہے، جیسے سنت کے چھوڑنے سے ثواب میں فرق آتا ہے، تو فرق آ گیا، ثواب میں کمی ہو گئی، ثواب میں تو کامل کیسے بولیں گے؟ سو میں سے اگر 90 نمبر ملتے ہیں، 90 نمبر ملتے ہیں تو اس کو وہی بولیں گے کہ ابھی کامل نہیں ہے، ویسے ہی حساب ہے یہاں پر۔ تو لا صلاۃ کا مطلب ہے لا صلاۃ کاملۃن۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بھلائی کا اور تم خود کو بھلا دیتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کچھ اہل کتاب وہ بھی تھے کہ ان کے رشتہ دار، یہودیوں کے بعض رشتہ دار اسلام لا چکے تھے، تو وہ ان کو، اپنے رشتہ داروں کو، مسلمان رشتہ داروں کو یہودی علماء بعض یہ بھی بولتے تھے کہ تم مذہب حق پر ہو، محمد واقعی اللہ کے رسول ہیں، تم اس پہ جمے رہنا، اس مذہب کو چھوڑنا نہیں، بعض یہ بھی بولتے تھے، کچھ بعض دوسرے تھے جن کا ذکر پہلے آیا۔ تو ان کو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو دوسروں کو حکم دیتے ہو حق پہ جمنے کا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، پھر خود کیوں نہیں مانتے، خود کیوں اس راہ پہ نہیں آ جاتے؟ وہ نہیں آتے تھے اسی وجہ سے، حب جاہ کی وجہ سے اور حب مال کی وجہ سے، یہ نظرانے بند ہو جائیں گے، عزت و وقار ہمارا مٹی میں مل جائے گا، ہم کسی اور کتابیں ہو جائیں گے۔ حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، یعنی کتاب میں تم دیکھتے ہو کہ واقعی جو پیشین گوئیاں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، جو علامتیں ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں سے بعض لوگوں نے ایک نکالا ہے یہ مطلب کہ بھائی ظاہر الفاظ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بد عمل ہے، بے عمل ہے، تو اس کو واز نہیں کہنا چاہیے، تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلا دیتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہاں پہ ایک طرح سوچنے کا ایک زاویہ یہ ہے کہ یوں سوچا جائے کہ بھائی جب تم دوسروں کو بول رہے ہو، خود نہیں کر رہے ہو، تو دوسروں کو بھی مت بولو. یہ جاہلوں والا استدلال اور اجتہاد ہو جاتا، یہ ان کی کوشش ہے قرآن فہمی کی. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک کام ہے، جیسے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے لیے ایک کام ہے کہ خود بد پرہیزی نہ کرے، دوسرا کام ہے کہ جو مریض آئے اس کو بد پرہیزی سے بچنے کی تلقین کرے. اگر مثال کے طور پہ وہ خود شوگر کا مریض ہے اور بد پرہیزی کرتا ہے، تو کیا مریضوں کو بھی وہ نہیں بولے گا؟ تو یہاں دو کام ہے، ایک خود نیکی کرنے کا اور دوسرے نیکی کا حکم دینے کا. اگر ایک کام نہیں کر رہے ہیں تو دوسرا بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ تو الٹی منطق ہو گئی. اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، یہ کیسی بات ہو گئی؟ تو دو الگ الگ حکم ہیں، اگر ایک میں کوتاہی ہو رہی ہے تو دوسرے میں کوتاہی اس کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے، دوسرا کام کرنا چاہیے. تو پھر یہاں پر جو سوال ہے یا نکیر ہے وہ کس بات پر ہے؟ وہ بے عملی پر نکیر ہے. دوسروں کو تو تم نیکی کا حکم دیتے ہو، کیا خود کو بھلا دیتے ہو؟ یعنی یہاں پر جب تم بے عملی کرتے ہو اس وقت تم کو یاد آنا چاہیے کہ میں دوسروں کو ترغیب دیتا ہوں تو خود میں بھی کرنا چاہیے. تو خود کو عمل پر ابھارنے کا حکم یہاں پر دیا جا رہا ہے، واز کہنے سے یا دوسروں کو روکنے یا دوسروں کو امر بالمعروف کرنے سے نہیں روکا جا رہا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. صبر سے اور نماز سے مدد لیا کرو، کہ یہ بہت بھاری ہے مگر خشوع اختیار کرنے والوں پر. نماز بڑی بھاری چیز ہے مگر خشوع اختیار کرنے والوں پر. حق سے رکنے کی وجہ بن رہی تھی حب جاہ حب مال. حب کا مطلب ہے محبت، جاہ کا مطلب ہے عزت. اپنی عزت پیاری ہے، اس کو گنوانا نہیں چاہ رہے. مال پیارا ہے، اس کو گنوانا نہیں چاہ رہے. حق تعالیٰ اس کا علاج فرما رہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. مال کے ذریعے سے جو دنیاوی لذتیں تم حاصل کرتے ہو، ان لذتوں پہ تھوڑا سا صبر کرنا اگر سیکھ جاؤ گے تو مال کی ضرورت باقی نہیں رہے گی اور حق سے نہیں روکو گے. تو وہ جو خواہشوں پہ روک لگانے کا کام ہے اسی کو بولیں گے صبر. جو چیز کھانے کو دل بول رہی نہیں کھا رہے، پہننے کو دل بول رہی نہیں پہن رہے، کہیں جانے آنے کے لیے دل چاہ رہا نہیں جا رہے، کچھ اور کرنے کو جی چاہ رہا نہیں کر رہے، صبر سے کام لے رہے، برداشت سے کام لے رہے، تو اس سے ہو رہا کیا؟ مال کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی اگر صبر سے کام لیا جائے گا. تو یہ حب مال کا جو مرض ہے، جو بیماری ہے، اس کا علاج صبر کے صورت میں پیش کیا گیا. والصلاۃ. اور یہ جو حب جاہ ہے، عزت کی پرواہ جو پڑی ہوئی ہے، مقام اور مرتبے کی اور رتبے کی اور ہولڈ کی ہے اس جگہ میں، شہنشاہی کی، سلطنت کی، بڑے ہونے کی، تو فرمایا جا رہا نماز کا اہتمام کرو، یہ بیماری دور ہوگی. وہ کیسے دور ہوگی؟ نماز کے اندر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے، مجرموں کی طرح کانوں تک ہاتھ کو اٹھا لینا ہے، پھر جانوروں کی طرح رکوع میں چلا جانا ہے، پھر اور انتہائی ذلیل ترین شکل اپنے اللہ کے آگے اختیار کرنا ہے، ان کی عظمتوں کے آگے سجدے کی صورت میں، پھر ان کے سامنے بیٹھ جانا ہے تشہد کے اندر. تو ظاہری اعضاء کے ذریعے سے جتنی صورتیں تواضع کی ہو سکتی ہیں ساری نماز کے اندر ہیں، جو عزت کے بالکل برعکس چیزیں ہیں. تو نماز کی کثرت کے ذریعے سے اور نماز میں اپنی حقارت اور اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھ کر کے پڑھی جائے گی، تو یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ حب جاہ کا مرض بھی آہستہ آہستہ دور ہوگا. یہ دو بیماریاں ختم کرنے کے واسطے جو علاج بتایا جا رہا وہ خود بڑا ہارڈ ہے. حب مال کے واسطے صبر کرو بول رہے، وہ آسان ہے کیا؟ حب جاہ کے واسطے نماز پڑھو بول رہے، نماز آسان ہے کیا؟ جب بولے جب جیسا بولے ویسا پڑھ لینا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وقت کی رعایت کے ساتھ پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، سردی کے دنوں میں وضو کر کے پڑھنا ہے، اور ساکس پہ مسا نہیں بلکہ پیر دھو کے پڑھنا ہے، کاٹن کے ساکس پہ مسا نہیں کر کے بلکہ پیر دھو کے پڑھنا ہے، سردی میں مسجد کو آنا جانا ہے، اور پھر اوقات کی رعایت خاص کر اس کے اندر جو ہے، پھر نماز کے اندر بھی کچھ کام کرنے کو جی چاہتے ہیں. سردی کا موسم ہے، آدمی سمٹ کے سجدہ کرنا چاہتا تاکہ کوزی کوزی فیل ہو اس کو، لیکن اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ پہلو جو ہے پسلی سے جدا رہنا، یہ ران جو ہے یہ پیٹ سے جدا رہنا، یہ کلائیاں جو ہے وہ زمین پہ لگے ہوئے نہیں رہنا، پورا اچھی طریقے سے سجدہ کرنا ایکٹیولی. تو اس کو بولا جا رہا ہے، اتنے کئی سارے کام ہیں، جب کھڑا ہو رہا وہ تو اس کو بولا جا رہا ہے نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ بات کر سکتے، نہ چل سکتے، نہ پھر سکتے، پانچ منٹ دس منٹ کی جتنی بھی نماز ہے، جتنی دیر کی نماز ہے. تو اس یہ جو کام بتایا جا رہا ہے یہ خود کوئی کام آسان نہیں ہے. تو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اس کو آسان کیا جا سکتا ہے اور وہ ہو سکتی ہے بشرطے کہ تمہارے دل میں خشوع ہو. قصہ کس کا ہے؟ مشکل کیوں پیش آتی؟ خشوع کی نہیں ہونے کی وجہ سے پیش آتی. آدمی کا دل آزاد پسند ہے، آزادی پسند ہے، ہر ہمیشہ فکر کی اور خیال کی جو ریل ہے وہ چلتی رہتی ہے مسلسل. نماز میں بھی ٹھہرتا، ہماری بھی چلتی رہتی، ہم ہیں نماز میں، ہمارا ذہن ہے کہیں اور. تو یہ جو فکر کی آزادی ہے یہ مین مسئلہ ہے. इसको अगर कंट्रोल कर लिया जाएगा तो फिर नमाज भी आसान हो जाएगी। और नमाज में यही चीज सीखने का है, ये आजादी कैसे काबू में की जाएगी, यानी ये सिफत को कैसे बदला जाएगा दिल की, खुशु कैसे पैदा किया जाएगा। खुशु नाम है कल्ब की हरकत को रोकने का। कल्ब की हरकत से मुराद हरकत कल्ब रुक गई तो आदमी तो मर जाता, वो वाला नहीं, इधर उधर घूमने का जो अमल है उसको हरकत बोलते हैं, जहन के इधर उधर जाने का जो काम है उसको हरकत बोलते हैं। तो वो जहन की हरकत जो है उसको रोकना, यह है खुशु, और उसको पाबंद करना। उसके वास्ते ताला ने आगे फरमाया, अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। किसी बच्चे को यहाँ बैठो बल्कि बोले तो नहीं बैठता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ उसको दे के बिठा दिए कि ये करते रहो तो बैठ जाता। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि खुशु इख्तियार करना है तो कहीं और नहीं जाना है, यहाँ रहना है। यहाँ पे क्या करना है, नमाज में ठहरे हुए क़ियाम के अंदर सूरह फातिहा का तर्जमा नहीं आता, या कुरान की दूसरी आयत जो तिलावतें हो रही वो नहीं आती, आती सब कुछ मालूम है, लेकिन इमाम के पीछे सिर्री रकात सिर्री नमाज में ठहरे हुए, इमाम कुछ पढ़ रहा लेकिन सुनाई नहीं दे रहा, तो अब क्या करना। तो अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, जो लोग इस बात का यकीन रखते हैं कि उनकी उनके रब से मुलाकात होने वाली है, वह अन्नहुम इलैहि राजिऊन, वो उसके पास लौट कर जाने वाले हैं, ये ख्याल दिल में जमा लेना। और ये बड़ा वसी ख्याल है, एक मरतबा वो बरज़ख के मैदान में निकल गए, एक मरतबा क़ियामत के मैदान में निकल गए, फिर वहाँ पे नाम आमाल है, वहाँ हशर है, वहाँ नशर है, वहाँ पे जहन्नम है, पुल सिरात है, नाम आमाल है, हौज़े कौसर है, जन्नत उसकी नेमतें हैं, जहन्नम उसकी चीज़ें हैं, फिर हक़ ताला के उस दिन का जलाल है, वो सारा मंजरनामा है, वो एक बड़ी लंबी दुनिया है, तुम्हारी नमाज निकल जाएगी उतनी देर में। तो जो अपने रब से मुलाकात का यकीन रखते हैं उन वो ऐसे खुशु करने वालों के ऐसा खुशु रखने वालों के लिए नमाज भारी नहीं है, आसान है। अब बताया गया तरीका कि अगर इसमें अपने दिल को लगाओगे कि अल्लाह से मुलाकात करना है, तो जोहर से लेके असर तक मैं क्या क्या करा उसका हिसाब देना है, क्या क्या करा मैं अल्लाह के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ उन अमाल को लेकर के, असर से लेके मगरिब तक मैं क्या क्या करा अल्लाह के सामने खड़ा हुआ हूँ, आज जैसा खड़ा हुआ हूँ कल के दिन भी मुझे इसी तरह खड़ा होना है, बरहाना बिल्कुल अल्लाह के सामने, लैसा बैनहू व बैनहू बैनल्लाहि व बैनहू तर्जमान, कोई इंटरप्रेटर नहीं होगा अल्लाह के उसके बीच में, डायरेक्ट बात होगी। और हर आदमी बकरी के बच्चे की तरह जो भीगा हुआ हो उसकी तरह कांप रहा होगा अल्लाह के सामने जवाबदेही के लिए। वो अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही मन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नत अय्यल मावा, तो वो जो अल्लाह के सामने वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नता, ठहरने वाला काम है वो, अब वो चलाना है, वो रील यहाँ पे चलाना है, अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। तो अब मिलना भी है उसी की तरफ, लौट के जाना भी है, फौरी नहीं जाना है लेकिन जाना है, और अब जो मैं करा उसका हिसाब देना है। जाहिर सी बात है ये काम अगर ये सोच अगर बंदा ला लेगा और इसकी वजह से आसान हो जाएगा खुशु इख्तियार करना भी, नमाज का पढ़ना भी, और नमाज की फिर इस तरह से आदत डालने की वजह से और आसान हो जाता है हुब्बे जाह का इलाज करना भी। खुलासा ये कि बनी इसराइल को इजमालन यहाँ पे उनकी नियामतें याद दिलाकर वादा पूरा करने का हुक्म दिया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, अगर तुम्हारे ज़माने में उनका उनकी बेसत हुई, उन्होंने नबूवत का ऐलान किया, वो आए, तो फिर तुमको उनका साथ देना है, उन पर ईमान लाना है, और जैसे मेरे हुक्मों के तौरात के मानते हो उन पर उतारी गई किताब को भी मानना है। और उनकी जो बदअमलियाँ थी उन बदअमलियों की तरफ इशारा करके उनसे रोका गया कि मेरी आयतों को मामूली कीमतें लेकर के ना बेचा करो, मामूली कीमतें लेकर ना बेचा करो। लोगों का जहन ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से चलता है तो बोलते हैं बड़ी कीमत लेनी चाहिए जब भी लेनी हो, नहीं मतलब ये नहीं है, कीमत खुदरा दो आलम गुफ्तई नरख बाला कुन के अरजानी हुनुस, हक ताला की आयतों के इवज़ में अगर दो आलम भी आ जाए तो मामूली ही है, कौनैन भी आ जाए तो मामूली ही है, यानी इसके बिलमुकाबिल जो भी आएगा मामूली ही होगा। तो वला तश्तरू भी आयत, कुछ भी ले करके तुम इसका सौदा नहीं कर सकते, ये मतलब है। फिर आमाल का हुक्म दिया गया जिसके अंदर बतौर ख़ास रुकू, यहाँ पर नमाज बाजमात नमाज पढ़ने को रुकू करने वालों के साथ रुकू करो के ज़रिए बयान किया गया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बाज़ दफ़ा चीज़ों का नाम उन्हीं चीज़ों के एक पार्ट और एक हिस्से के ज़रिए रख दिया जाता है। सूरह बकरा, बकरा का वाक़या आया तो पूरे सूरह का नाम सूरह बकरा रख दिया गया, नमाज में रुकू है तो रुकू रख दिया गया, बाद दूसरी जगहों पर सजदे का जिक्र आया, नमाज को सजदा कहा गया, इस तरह से। तो यहाँ पर रुकू कहा इसलिए कि खिताब यहूदियों से और यहूदियों की नमाज में रुकू नहीं है, इशारा इस तरफ है। अता मुरून अन्नासा बिलबिर्रि वतनसौना अन्फुसकुम वअन्तुम तत्लून अलकिताब में ये भी हुक्म दिया गया कि पेशन गोइयाँ जो तौरात में मौजूद हैं उनको मानते हो, दूसरों को उस पर जमने की तलखीन करते हो तो ख़ुद भी उसको मानो। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सला, और हुब्बे जाह हुब्बे माल के जो मरज़ में मुबतला हो उसका इलाज नमाज के ज़रिए से और सब्र के ज़रिए से करो। یہ علاج اور یہ جو دوائیں تجویز کی گئی ہیں ان کا کھانا خود مشکل ہے, تو پھر ان کو آسان کرنے کی تدبیریں خوشوں کی شکل میں, اور حق تعالیٰ کے ملاقات, حق تعالیٰ کے سامنے حساب دہی کا جو احساس ہے اس احساس کو زندہ اور اجاگر کر کے بیان کیا گیا ہے. حق تعالیٰ علم صحیح عمل مقبول کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.